والسلام على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم الحمد لله اللہ کی ذات کا کروڑا بار شکر ہے حضرت تشریف لائے اور خوش نصیب ہیں جو لوگ یہاں پہنچ گئے اور حضرت کی زیارت کی اور ہم یہاں جو اکٹھے ہوتے ہیں اس بات کا یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آئے ہم اللہ کے ذکر کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے محض اللہ کی رضا کے اور وہ ذکر جو ہے ذکر خفی ہے جو ہم سانس کے ساتھ کرتے ہیں نئے ساتھی آتے ہیں اکثر ماشاءاللہ جڑ جاتے ہیں پھر کچھ چلے جاتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر تشریف لاتے ہیں اور یہ سب قسمت کی باتیں ہیں اور مقدر کی کہ جس یہ نام اسی سینے میں رہے گا جس سینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قدر رکھی ہے یہ وہ نام ہے جو نہایت عظمت والا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق لکھا کہ کچھ نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے وہ مٹی گوندی اور آپ کا جو ہے ڈھانچہ بنا دیا جب بن گیا تو شیطان کو بڑا تجسس ہوا کہ پہلے تو میں ہی یہاں ادھر تھا یہ دوسری کون سی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی اس نے جب سارا جائزہ لیا تو اس نتیجے پہنچا کہ اس میں ایک ایسی چیز ہے جو میرے قابو میں آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگ پانی مٹی ہوا یہ جو اربع عناصر ہیں ان سے بنایا لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ ایسے عناصر رکھے جو شیطان کی دسترس سے باہر تھے وہ اپنا سارا علم رکھنے کے باوجود یہاں تک نہیں پہنچ سکا اور وہ کیا تھے قلب روح سری خفی اخفا یہ پانچ لطائف انسان کے سینے کے اندر آئے ان دونوں کے مجموعے سے یہ پھر اشرف المخلوقات بنا مٹی سے بنا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نفس بھی لگایا اور ساتھ یہ جو ہے اس کو یہ پانچ لطائف دیے جو شیطان جن سے بے بہرا تھا جب یہ دنیا میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے 300 سال تک آپ روتے رہے اور وہ قلق تھا کہ وہاں سے نکالے گئے لیکن آنے سے پہلے دنیا میں اور شیطان کے چکمہ دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نسبت عطا فرمائی وہ نسبت لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب آنے لگے تو فرمایا اس نسبت کو نہیں توڑنا اور وہ نسبت جو اللہ تعالیٰ کے نام کی نسبت تھی جو اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے آپ کو ملی تو پھر ایک وقت آیا جب آپ کے پاس حضرت ابراہیم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے انہوں نے آپ کے قلب پر جب ہاتھ پھیرا تو یہ قلب جاری ہو گیا اور جب یہ کام کرتے رہے اور اس وقت جب آپ کا وقت پورا ہونے لگا تو آپ نے یہ نسبت حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی چنانچہ یہ نسبت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہوئی سیدنا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سکھائیں فرق صرف یہ تھا کہ جب پیغمبر تشریف لاتے ہیں تو ان کا سینہ سورج کی طرح ہوتا ہے اور جو چیز ان کے سامنے ہوتی ہے جو ایمان کی حالت میں حاضر ہوئے اصحاب وہ صحابی رسول بن گئے اور ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کسی کی آپ اقتدا کر لیں گے وہ آپ کو جنت میں لے جائے ان اصحاب کے سینے منور تھے یہ قلب روح سری خفی اخوا یہ سارے منور ہو گئے تھے اور یہ پیچھے سے آ رہے تھے اور مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر قدم یہ ہیں مختلف اولیاء کرام نے اور پھر کچھ ایسے علماء نے جو خود تو پیر نہ بن سکے, مشائخ نہ بن سکے, لیکن انہوں نے اس کی نشاندہی ضرور کر دی کہ انسانی سینے میں پانچ ایسے حصے ہیں جن پر ان کے شیخ کی جب توجہ پڑتی ہے نسبت کے بعد. اگر یہ بتا بھی دیا جائے کہ قلب کہاں ہے, روح کدھر ہے, سری کدھر ہے, خفی کدھر ہے, اخفا کدھر ہے, تو یہ اپنے آپ پڑھنے سے نہیں آئیں گے. اس کو پھر کسی کامل کی نسبت جب حاصل ہوگی تو تب جا کے ان کی توجہ سے یہ اس قابل ہوگا کہ اس کا سینہ منور ہو جائے. تو چنانچہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور کچھ آج کل ایسے بھی علماء تو نہیں کہنا چاہیے, اس قسم کے لوگ آ گئے ہیں جن کے پاس علم تھا, انہوں نے کہا یہ سب جو ہے نا یہ علمی بحث ہے, یہ علمی بحث نہیں ہے, یہ انسان کے ایک حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو اگر آدمی پا لے تو پھر یہ ہے کہ وہ آدمی بنتا ہے. پھر اس کو مولوی صاحب جب کہیں گے کہ نماز پڑھو تو اس پر اثر ہوگا. اس کی وہ نماز جو ان کے چمکانے سے پہلے, ان لطائف کے اوپر جو اس نے محنت کی اس سے پہلے, اور وہ والی جو پہلے تھی اور یہ بعد میں, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو. اور پھر قرآن مجید میں اور حدیث میں جو آتا ہے کہ آپ نے اللہ کو ایسے یاد کرو کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ تحریراً تو ٹھیک ہے, تقریراً بھی ٹھیک ہے, لیکن مانن جو ہے نا یہ اسی وقت آئے گی جب اس کا سینہ منور ہو جائے گا. جب سینہ منور ہو جائے گا تو اس کے اندر ایک خوف پیدا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی خشیت آئے گی, اور جب خشیت الہی اس کے اندر آئے گی تو پھر یہ اس قابل ہوگا کہ یہ اللہ کی ذات سے ڈرے, اور پھر ہما وقت یہ دیکھے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ وقت بہت قلیل لوگوں پر آیا جنہوں نے پھر انا الحق کا نعرہ لگا دیا. اللہ تعالیٰ کی ذات اس دور الہادی میں اتنا تو کم از کم ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ یہ حلال اور حرام کی تمیز کر لیتے ہیں, ورنہ یہ خیر البشر اس کی مخلوق, اس تمام مخلوق سے یہ اعلیٰ ترین مخلوق, لیکن اس کے کھانے پینے میں بھی اور وہ مخلوق جو ادنا مخلوق تھی کوئی فرق نہیں رہا تھا. حیوان بھی کھانا کھاتا ہے, حیوان بھی پانی پیتا ہے, اسے بھی ہوا کی ضرورت ہے, اسے بھی. لیکن جب یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں رکھی, جب یہ اس پر ضربیں لگاتا ہے اور کسی اللہ والے کی نسبت حاصل کرتا ہے, تو پھر جا کے یہ چیز اس کے قابو میں جب آتی ہے پھر یہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید اگر جو لوگ پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ یہ اپنی وحدانیت کا, اپنی وحدانیت کے بارے میں فرمایا, اور جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اس کا مکمل یقین نہیں آتا تو یہ شرک سے نہیں بچ سکتا, اور وہ جو ہمارا دشمن ازلی ہے وہ اس کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں. جب نیک لوگ دنیا میں آتے ہیں اور جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ یہاں سے ان کو ہٹائے, لیکن وہی نیک لوگ جب جو ہیں اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی قبر پہ لے جاتے ہیں. کعبہ کے اندر جو 360 بت تھے انہیں پتہ تھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے, لیکن وہ ان کی پوجا کرتے تھے, اس لیے کہ وہ اللہ کے تو اللہ وحدہ لا شریک, اللہ کی ذات پر تو ان کو شریک پورے کا پورا یقین تھا, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری مرادوں کو پورے کرنے والے یہ بت ہیں. پھر وہ ان بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لائے تو وہ جو علاقہ تھا, وہ جو خطہ تھا, وہ ایسا تھا کہ ان کو ایک غرور تھا. تین چیزیں وہ کرتے تھے, شاعری ان کا بہت بڑا مقصد تھا, پھر فصاحت و بلاغت ان کی جو تھی, پھر تیسرا وہ جو عشق تھا, اس عشق نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا, اور وہ جو فساد و بلاغت تھی اس نے ان کو غرور میں ڈال دیا, اور جو شاعری تھی وہ اس کا یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ آگے چلے. ان تینوں چیزوں کی نفی اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دی, اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوا تو آپ نے بھی ان کی نفی فرمائی کہ قرآن شعر و شاعری نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. پھر یہ اللہ کے کلام ہی انہوں نے بے حد مخالفت کی, اور یہاں تک مخالفت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہوئے, آپ کو اذیتیں بھی دیں, لیکن آپ کو جو نسبت حاصل ہو گئی تھی اس سے ایک قوت تھی آپ کے اندر کہ میں نے اللہ کے اس نام کو آگے لے جانا ہے. وہ وقت ایسا تھا کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی نہیں تھا. آپ نے جب تنہائی میں سارا کچھ کیا, وہاں سے جب یہ چیز ملی تو پھر تنہا رہنے کا حکم نہ دیا, پھر فرمایا کہ آپ یہ چیز جو ہے آگے پہنچائیں. وہ جو غار حرا کی تنہائی تھی وہ ختم ہو گئی, وہ ایک چلہ تھا جو آپ نے کھینچا, جب اس چلے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے تو پھر فرمایا اب آپ کو تنہا نہیں رہنا ہوگا. پھر آپ نے جب یہ چیز شروع کی تو ایک ایسی ہستی تھی جنہوں نے سب سے پہلے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو انعام عطا فرمایا ہے یہ اس کے آپ حقدار تھے, اور وہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ. پھر اس برے معاشرے میں دو ایسی ہستیاں اس وقت بھی موجود تھیں, ان میں سے ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور ہستی تھی. ان دونوں ہستیوں کو یہ اشتیاق تھا کہ وہ کب آئیں گے, جب ہماری اصلاح ہوگی اور ہم ان کے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, اور ان کے دل کی جو تمنا تھی وہ پوری ہو گئی. میں نے یہ ساری تمہید آپ سے اس لیے عرض کی ہے کہ یہ جو آپ ادھر آتے ہیں اس کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں 10 منٹ 15 منٹ جو ذکر کیا, ذکر کرنے کے بعد آپ چلے گئے. آپ کو جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس ہستی سے آپ کو یہ مل رہا ہے اس سے آپ اپنی نسبت کو پکا کریں گے تب مل. ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ لوگ نسبت حاصل کرتے ہیں, پھر شیطان ان کے پیچھے, نفس ان کے پیچھے بہت اپنی پوری فوج کے ساتھ آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب یہ میرے بچ نکلے گا, اب میرے یہ شکنجے سے نکلنے والا ہے. چنانچہ وہ اس کو دوبارہ اپنے شکنجے میں لانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. وہ جو اب نسبت حاصل کر چکے ہیں وہ اس نسبت کو کمزور کرنے کے لیے پھر اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے پیر میں یہ خامیاں ہیں. یہ سب سے پہلے اپنے شیخ کی خامیوں کو تلاش کریں, جب یہ اس درپے ہوگا تو یہ نسبت جو ہے کمزور ہوگی. کوئی قسمت والے ہیں, جب نسبت کمزور ہوئی ختم ہوئی تو پھر دوبارہ جڑے, لیکن جب دوبارہ جڑے تو وہ چیز نہ حاصل ہوئی جو شیخ نے پہلے عطا کی. اب اتنا ہے کہ ایمان بچا کے لے جا سکتا ہے. تو یہ جو یہاں آنے کا مقصد ہے وہ اس بات کا یادہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ زندگی میں پہلی دفعہ آپ ہی نہیں کر رہے, یہ ہمارے جد امجد سید حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور نسبت اپنی عطا فرمائی. وہ جو خرقہ اور خلافت عطا کرتے ہیں یہ خلافت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. وہی خلافت جو ہے وہ پیغمبر اپنے مریدوں کو, اپنے امتیوں کو دے دے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حلقہ تھا یہ انتہائی وسیع ہو گیا, اتنا وسیع ہو گیا کہ وہ لوگ جو بغیر کسی وجہ کے آپس میں لڑائیاں کرتے تھے, بغیر کسی وجہ کے, ان کو خود یہ نہیں پتہ ہوتا تھا ہم کیوں لڑ رہے ہیں. اگر دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں تو ان کے قبیلے کے لوگ آنے شروع ہوئے تھے, ایک طرف اور دوسری طرف, اور وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ لڑائی ہوئی کس وجہ سے. اس گئے گزرے اور انتہائی پسماندہ اور جہالت سے بھرپور جو معاشرہ تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ اپنا کام جو آپ کے سپرد کر دیا گیا تھا وہ آپ نے اس کی جب اشاعت کی تو وہی معاشرہ جو ہے وہ اس درماندگی سے نکلا اور رابر بن گیا, اور ایسے رابر بنے کہ جہاں گئے انہوں کچھ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا, صرف اور صرف ان کے اعمال دیکھ کر اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر اور ان کے وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے ان پر پابندی اور استقامت, وہ ان سے والہانہ محبت کرنے لگے. پھر پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں ہمیں بھی بتائیں. تو یہ دین محبت سے اور یہ دین سینے کی دولت سے پھیلا ہے. جب دین کی یہ سینے کی دولت نہیں حاصل ہوگی تو پھر لفظ ہوں گے, وہ صرف لفظ رہ جائیں گے, لیکن حدیث کی جو روح ہے وہ تب حاصل ہوگی جب اس کے سینے کے اندر اللہ کا نام بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس روشنی میں یہ آگے چلتا ہے. وقت کافی ہو رہا ہے تو میرے خیال میں نے 20 منٹ لے لیے, لیکن میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس امت میں جو بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں ان کو بڑی اذیت دی گئی, انہوں نے ان اذیتوں کو بغیر کسی شکوے شکایت کے ان کو سینے سے لگایا, اور ان میں سب سے بڑی جو تاریخ بتاتی ہے تاریخ اسلام وہ حضرت امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کتنی اذیتیں دیں, کتنے خلفاء نے آپ کے ساتھ سختیاں کیں, لیکن آپ اپنے مشن سے ایک انچ بھی نہیں ہٹے, اس پر ڈٹے رہے. اور چونکہ محدث تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ملکہ عطا فرمایا تھا, ان کا اپنا ایک یوں سمجھیں کہ کچھ لوگ جو ان کے ماننے والے ہیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو ان کی لائی ہوئی فکر کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی پر چلتے ہیں. وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا ان صوفیوں کے پاس نہ بیٹھا کرو, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تم یہ شغل جو حدیث کا اسی میں یہی شغل کرو. جب ان کو نسبت عطا ہوئی ایک بہت بڑی ہستی کی بغداد میں جو رہتے تھے, تو پھر آپ نے بچے کو کہتے ہیں بیٹا جو کچھ ملنا ہے وہ ان صوفیوں سے ملنا ہے, ان کی خدمت میں رہا کرو, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حدیث کا علم کیا ہے, پھر آنکھیں کھل جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو چیز حضرت کی جوتیوں کے طفیل نصیب ہوئی ہے, کوشش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما اور ان کے ساتھ جوڑے رکھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.